اور میں نے ایک کشفی نظر میں دیکھا کہ ایک درخت سرو کی ایک بڑی لمبی شاخ جو نہایت خوبصورت اور سرسبز تھی ہمارے باغ میں سے کاٹی گئی ہے اور وہ ایک شخص کے ہاتھ میں ہے. تو کسی نے کہا کہ اس شاخ کو اس زمین میں جو میرے مکان کے قریب ہے اس بیری کے پاس لگا دو جو اس سے پہلے کاٹی گئی تھی اور پھر دوبارہ اگے گی. اور ساتھ ہی مجھے یہ وحی ہوئی کہ کابل سے کاٹا گیا اور سیدھا ہماری طرف آیا. اس کی میں نے یہ تعبیر کی کہ تخم کی طرح شہید مرحوم کا خون زمین پر پڑا ہے اور وہ بہت بارور ہو کر ہماری جماعت کو بڑھا دے گا. اس طرف میں نے یہ خواب دیکھی اور اس طرف شہید مرحوم نے کہا کہ 6 روز تک میں زندہ کیا جاؤں گا. میری خواب اور شہید مرحوم کے اس قول کا معال ایک ہی ہے. شہید مرحوم نے مر کر میری جماعت کو ایک نمونہ دیا ہے اور در حقیقت میری جماعت ایک بڑے نمونہ کی محتاج تھی. اب تک ان میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو شخص ان میں سے ادنا خدمت بجا لاتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ اس نے بڑا کام کیا اور قریب ہے کہ وہ میرے پر احسان رکھے, حالانکہ خدا کا اس پر احسان ہے کہ اس خدمت کے لیے اس نے اس کو توفیق دی. بعض ایسے ہیں کہ پورے زور اور پورے صدق سے اس طرف نہیں آئے, اور جس قوت ایمان اور انتہا درجہ کے صدق و صفا کا وہ دعویٰ کرتے ہیں آخر تک اس پر قائم نہیں رہ سکتے اور دنیا کی محبت کے لیے دین کو کھو دیتے ہیں اور کسی ادنا امتحان کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. خدا کے سلسلے میں بھی داخل ہو کر ان کی دنیا داری کم نہیں ہوتی, لیکن خدا تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ ایسے بھی ہیں کہ وہ سچے دل سے ایمان لائے اور سچے دل سے اس طرف کو اختیار کیا اور اس راہ کے لیے ہر ایک دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہے. لیکن جس نمونہ کو اس جوان مرد نے ظاہر کر دیا اب تک وہ قوتیں اس جماعت کی مخفی ہیں. خدا سب کو وہ ایمان سکھا دے اور وہ استقامت بخشے جس کا اس شہید مرحوم نے نمونہ پیش کیا ہے. یہ دنیوی زندگی جو شیطانی حملوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے کامل انسان بننے سے روکتی ہے, اور اس سلسلہ میں بہت داخل ہوں گے مگر افسوس کے تھوڑے ہیں کہ یہ نمونہ دکھائیں گے. پھر ہم اصل واقعہ کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ جب شہید مرحوم نے ہر ایک مرتبہ توبہ کرنے کی فہمائش پر توبہ کرنے سے انکار کیا تو امیر نے ان سے مایوس ہو کر اپنے ہاتھ سے ایک لمبا چوڑا کاغذ لکھا اور اس میں مولویوں کا فتویٰ درج کیا اور اس میں یہ لکھا کہ ایسے کافر کی سنسار کرنا سزا ہے. تب وہ فتویٰ اخوندزادہ مرحوم کے گلے میں لٹکا دیا گیا اور پھر امیر نے حکم دیا کہ شہید مرحوم کے ناک میں چھید کر کے اس میں رسی ڈال دی جائے اور اسی رسی سے شہید مرحوم کو کھینچ کر مقتل یعنی سنسار کرنے کی جگہ تک پہنچایا جائے. چنانچہ ظالم امیر کے حکم سے ایسا ہی کیا گیا اور ناک کو چھید کر سخت عذاب کے ساتھ اس میں رسی ڈالی گئی. تب اس رسی کے ذریعے سے شہید مرحوم کو نہایت ٹھٹھے ہنسی اور گالیوں اور لاند کے ساتھ مقتل تک لے گئے اور امیر اپنے تمام مصاحبوں کے ساتھ اور ماں قاضیوں مفتیوں اور دیگر اہلکاروں کے یہ دردناک نظارہ دیکھتا ہوا مقتل تک پہنچا اور شہر کی ہزارہا مخلوق جن کا شمار کرنا مشکل ہے اس تماشا کے دیکھنے کے لیے گئی. جب مقتل پر پہنچے تو شہزادہ مرحوم کو کمر تک زمین میں گاڑ دیا اور پھر اس حالت میں جب کہ وہ کمر تک زمین میں گاڑ دیے گئے تھے امیر ان کے پاس گیا اور کہا کہ اگر تو قادیانی سے جو مسیح ماؤد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے انکار کرے تو اب بھی میں تجھے بچا لیتا ہوں. اب تیرا آخری وقت ہے اور یہ آخری موقع ہے جو تجھے دیا جاتا ہے اور اپنی جان اور اپنے عیال پر رحم کر. تب شہید مرحوم نے جواب دیا کہ نعوذ باللہ سچائی سے کیوں کر انکار ہو سکتا ہے, اور جان کیا حقیقت ہے اور عیال و اطفال کیا چیز ہیں جن کے لیے میں ایمان کو چھوڑ دوں, مجھ سے ایسا ہرگز نہیں ہوگا اور میں حق کے لیے مروں گا. تب قاضیوں اور فقیہوں نے شور مچایا کہ کافر ہے کافر ہے, اس کو جلد سنسار کرو. اس وقت امیر اور اس کا بھائی نصر اللہ خان اور قاضی عبدالاحد گمیدان یہ لوگ سوار تھے اور باقی تمام لوگ پیادہ تھے. جب ایسی نازک حالت میں شہید مرحوم نے بار بار کہہ دیا کہ میں ایمان کو جان پر مقدم رکھتا ہوں تب امیر نے اپنے قاضی کو حکم دیا کہ پہلا پتھر تم چلاؤ کہ تم نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے. قاضی نے کہا کہ آپ بادشاہ وقت ہیں, آپ چلاویں. تب امیر نے جواب دیا کہ شریعت کے تم ہی بادشاہ ہو اور تمہارا ہی فتویٰ ہے, اس میں میرا کوئی دخل نہیں. تب قاضی نے گھوڑے سے اتر کر ایک پتھر چلایا جس پتھر سے شہید مرحوم کو زخم کاری لگا اور گردن جھک گئی. پھر بعد اس کے بدقسمت امیر نے اپنے ہاتھ سے پتھر چلایا, پھر کیا تھا اس کی پیروی سے ہزاروں پتھر اس شہید پر پڑنے لگے اور کوئی حاضرین میں سے ایسا نہ تھا जिसने इस शहीद मरहूम की तरफ पत्थर ना फेंका हो। यहां तक कि कसरत पत्थरों से शहीद मरहूम के सर पर एक कोठा पत्थरों का जमा हो गया। फिर अमीर ने वापस होने के वक्त कहा कि यह शख्स कहता था कि मैं 6 रोज तक जिंदा हो जाऊंगा, इस 6 रोज तक पहरा रहना चाहिए। बयान किया गया है कि यह जुल्म यानी संसार करना 14 जुलाई को वकूफ में आया। इस बयान में अक्सर हिस्सा उन लोगों का है जो इस सिलसिले के मुखालिफ थे, जिन्होंने यह भी इकरार किया कि हमने भी पत्थर मारे थे। और बाज ऐसे आदमी भी इस बयान में दाखिल हैं कि शहीद मरहूम के पोशीदा शागिर्द थे। मालूम होता है कि यह वाकया इससे ज्यादा दर्दनाक है जैसा कि बयान किया गया है, क्योंकि अमीर के जुल्म को पूरे तौर पर जाहिर करना किसी ने रवा नहीं रखा। और जो कुछ हमने लिखा है बहुत से खतूत के मुश्तरक मतलब से हमने खुलासतन लिखा है। हर एक किस्सा में अक्सर मुबालगा होता है, लेकिन ये किस्सा है कि लोगों ने अमीर से डर कर उसका जुल्म पूरा पूरा बयान नहीं किया, और बहुत ही पर्दापोशी करनी चाहिए। शहजादा अब्दुल लतीफ के लिए जो शहादत मुकद्दर थी वो हो चुकी, अब जालिम का पादाश बाकी है। इन्नहु मन याते रब्बहु मुजरमन फइन्न लहु जहन्नम ला यमूतु फीहा वला यहया। अफसोस के ये अमीर ज़ेरे आयत मन युक्तला मोमिनन मुतअम्मदन दाखिल हो गया और एक जर्रा खुदा ताला का खौफ न किया। और मोमिन भी ऐसा मोमिन कि अगर काबुल की तमाम सरजमीन में उसकी नज़ीर तलाश की जाए तो तलाश करना ला हासिल है। ऐसे लोग इकसीर अहमर के हुक्म में हैं जो सिद्क दिल से ईमान और हक के लिए जान भी फिदा करते हैं और जनो फरजंद की कुछ भी परवाह नहीं करते। ऐ अब्दुल लतीफ, तेरे पर हजारों रहमतें कि तूने मेरी जिंदगी में ही अपने सिद्क का नमूना दिखाया। और जो लोग मेरी जमात में से मेरी मौत के बाद रहेंगे, मैं नहीं जानता कि वो क्या काम करेंगे।
आ जवा मर्दो हबीबे किरदिगार, जो हरे खुद खर्द आखिर आशकार, नकदे जान अज बहरे जाना बाखते, दिल अजी फानी सरा फर दोखते। फुर खतर हस्त इन बयाबानी हयात, सद हजारों अज दोहाइश दर जिहाद, सद हजारों आतिशे तो आसमां, सद हजारों सेल खून खारो दमा, सद हजारों फरसखे था कुए यार, दश्ते फुर खारो बलाय सद हजार, बिन नगर इन शोखी अजान शेखे अजम, इन बयाबान कर ते अज यक कदम, इन चुनी बायत खुदारा बंदई, सर फे दिलदार खुद अफकंदई, ऊ फे दिलदार अस खुद मुर्दे बूत, अस फे थरियाक जहरी खोर्दे बूत, था न नोशद जामी जहरी खसी, खे रिहाई याबद अज मर्ग आ खसी, जीरे ई मौत अस फेना सद हयात, जिंदगी खाही बखोर जामे ममात, थूके गश्ती बंदे हिरसु हवा, ई तलब दर नफसे दूने थूको जा, दिल बदी दुनियाए दू आविख्ती, आबरू अज बहरे ईसियां रिख्ती, सद हजारा फौज शीतान दर पस्त, था बेसुजद दर जहन्नम छू खस्त, अज पे उम्मीद या बहरे खतर, मी शवद ईमान थू जीरो जबर, अज बराय इन सराय बी वफा, मैं नहीं दीन खुदारा जीर पा, दीन बवद दीन खुदाए आनिगार, ऐसे अबातन थुरा बादीन छे कार, پس هستی لاف استلام زن، و از گلیم خویش بیرون پا مزن، خویشتن را نیک اندیشی دی، ای هدا کلا چه بد فهمی دی، خوش نگرد دل ستان از گیل و گال، تا نامیری زندگی باشد محال، کیبروکین را ترک کن ای بد خسال، تابه تابد بر تو نور زلجلال، این چونی بالا زه بالا چون پری، یا مگر زازاد به چومون کری، کاخ دنیا را چه دیده استی بنا، کت خوشت افتاد این فانی سرا، دل چرا آکل به بند و اندری، ناگهان باید شدن بیرون از این، از پای دنیا بریدن از خدا، بس همین باشد نشان اشکیا. چون شود بخشایش حق بر کسی، دل نمی ماند به دنیایش بسی. خوشتر شاید بیابان تپان، تا در نالد به هر دل ستان. پیش از مردن بمیرد حق شناس، زین که محکم نیست دنیا را اساس. هوش کن این جایی که جای فناست، با خدا می باش چون آخر خداست. زهر قاتل گر به دست خود خوری، من چسان دانم که تو دانشوری. بین که این عبداللطیف پاک مرد، چون پی خود خویشتن برباد کرد. جان به صدق آن دلستان را داده است، تا کنو در سنگ ها افتاده است. این بود رسم راهی صدق و وفا، این بود مردان حق را انتها. از پی آن زنده از خود فانی اند، جان فشان بر مسلک ربانی اند. فارغ افتاده ز نام و عز و جاه، دل ز کف وز فرق افتاده کلان. دورتر از خود به یار آمیخته، آبرو از بحر روی ریخته. ذکرشان هم می دهد یاد از خدا، صدق ورزان در جناب کبریا. گر به جویی این چونی ایمان بود، کار بر جویندگان آسان بود. لیک تو افتاده ادر دنیا اسیر، تنه میری که رهی زین دارو گیر. تو نمیری ای سگ دنیا پرست، دامن آیار کی آید به دست. نیست شو تا بر تو فیضانی رسد، جان بفشان تا دیگر جانی رسد. تو گذاری عمر خود در کبر و کین، چشم بسته از راه صدق و یقین. نیک دل با نیکوان دارد سری، بر گهر توف میزند بد گوهری. هستین تخم فنا را کاشتن، و سر هستی قدم برداشتن. چون بیفتی با دوست در دو نفیر، کس همی خیزد که گردد دستگیر. با خبر را دل تپد بر بی خبر، رحم بر کوری کند اهل بسر. همچنین قانون قدرت افتاد، مر ضعیفان را قوی آرد بیاد.
اب ان فارسی اشعار کا اردو ترجمہ پیش ہے. اس جوان مرد اور خدا کے پیارے نے آخرکار اپنا جوہر ظاہر کر دیا، معشوق کے لیے نقد جان لٹا دیا، اور اس فانی گھر سے دل کو ہٹا لیا. یہ زندگی کا میدان نہایت پر خطر ہے، اس میں ہر طرف لاکھوں اجدہے موجود ہیں، لاکھوں شعلے آسمان تک بلند ہیں، اور لاکھوں خون خوار اور تیز سیلاب آ رہے ہیں. کوچہ یار میں لاکھوں کوس تک کانٹوں کے جنگل ہیں، اور ان میں لاکھوں بلائیں موجود ہیں. اس شیخ اعظم کی یہ شوخی دیکھ کہ اس نے بیابان کو ایک ہی قدم میں طے کر لیا. خدا کا بندہ ایسا ہی ہونا چاہیے جو دل بھر کی خاطر اپنا سر جھکا دے. وہ اپنے محبوب کے لیے اپنی خودی کو فنا کر چکا تھا، تریاق حاصل کرنے کے لیے اس نے زہر کھا لیا تھا. جب تک کوئی اس زہر کا پیالہ نہیں پیتا، تب تک حقیر انسان موت سے کیوں کر نجات حاصل کر سکتا ہے؟ اس موت کے نیچے سینکڑوں زندگیاں پوشیدہ ہیں. اگر تو زندگی چاہتا ہے تو موت کا پیالہ پی. تو چونکہ حرص و ہوا کا غلام بنا ہوا ہے، اس لیے تیرے ذلیل دل میں یہ طلب کہاں؟ تو نے اس ذلیل دنیا سے اپنا دل لگایا، اور گناہ کی خاطر اپنی عزت برباد کر دی. شیطان کی لاکھوں فوج تیرے پیچھے لگی ہوئی ہے، تاکہ تجھے گھاس پھوس کی طرح دوزخ میں جلا دے. کسی امید یا خوف کی وجہ سے تیرا ایمان زیر و زبر ہو جاتا ہے. اس بے وفا دنیا کی خاطر تو خدا کے دین کو پیروں تلے مسلتا ہے. دین تو وہ دین ہے جو اس میں محبوب کے فدائی کا دین ہے. اے بدباطن شخص، تجھے دین سے کیا واسطہ؟ تو ذلیل ہے، بہت شیخیاں نہ مار، اور اپنی گدڑی سے باہر پاؤں نہ پھیلا. تو اپنے تئیں نیک سمجھتا ہے، خدا تجھے ہدایت نصیب کرے، تیرا خیال کیسا غلط ہے. وہ دلبر محض باتوں سے خوش نہیں ہوتا جب تک تو موت قبول نہیں کرے گا، زندگی ملنی محال ہے۔ اے بدخصلت انسان، تکبر اور دشمنی کو چھوڑ تاکہ تجھ پر خدائے ذوالجلال کا نور پڑے، تو اتنا اونچا اونچا کیوں اڑتا ہے؟ شاید کہ تو اس بے مثل ذات کا منکر ہے۔ دنیا کے محل کی کیا مضبوط بنیاد تو نے دیکھ لی کہ تجھے یہ سرائے فانی اچھی لگنے لگی؟ عقل مند اس میں دل کیوں لگائے جبکہ یکدم کسی روز اس سے باہر نکل جانا پڑے گا؟ دنیا کی خاطر خدا سے قطع تعلق کر لینا بس یہی بدبختوں کی نشانی ہے۔ جب کسی پر خدا کی مہربانی ہوتی ہے تو پھر اس کا دل دنیا میں نہیں لگتا، اس کو تپتا ہوا صحرا پسند آتا ہے تاکہ وہاں اپنے محبوب کے حضور میں گریہ و زاری کرے۔ عارف انسان تو مرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے کیونکہ دنیا کی بنیاد مضبوط نہیں ہے۔ خبردار ہو کہ یہ مقام فانی ہے، با خدا ہو جا کیونکہ آخر خدا ہی سے واسطہ پڑنا ہے۔ اگر تو خود ہی مہلک زہر کھا لے تو میں کیوں کر خیال کروں کہ تو عقل مند ہے؟ دیکھ کہ اس پاک انسان عبداللطیف نے کس طرح سے خدا کے لیے اپنے تئیں فنا کر دیا۔ اس نے وفاداری کے ساتھ اپنی جان اپنے محبوب کو دے دی اور اب تک وہ پتھروں کے نیچے دبا پڑا ہے۔ راہ صدق و وفا کا یہی طور و طریق ہے اور یہی مردان خدا کا آخری درجہ ہے۔ اس زندہ خدا کی خاطر انہوں نے اپنی خودی کو فنا کر دیا اور الہی طریقہ پر جان اثار کرنے والے بن گئے، ننگ و ناموس اور جاہو عزت سے لاپرواہ ہو گئے۔ دل ہاتھ سے جاتا رہا اور ٹوپی سر سے گر پڑی، خودی سے دور اور یار سے وابستہ ہو گئے، کسی حسین چہرے کے لیے عزت قربان کر دی۔ ان کا ذکر بھی خدا کی یاد دلاتا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں وفادار ہیں۔ اگر تو تلاش کرتا ہے تو یاد رکھ کہ ایمان ایسا ہوا کرتا ہے، تلاش کرنے والوں کے لیے یہ کام آسان ہو جاتا ہے، لیکن تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہے۔ جب تک نہ مرے گا اس جھگڑے سے کس طرح نجات پائے گا؟ اے دنیا پرست کتے، جب تجھ پر موت نہ آئے گی تب تک اس یار کا دامن کس طرح ہاتھ آئے گا؟ اپنی ہستی کو فنا کر دے تاکہ تجھ پر فیضان الہی نازل ہو، جان قربان کر تاکہ تجھے دوسری زندگی ملے۔ تو اپنی عمر تکبر اور کینے میں بسر کر رہا ہے اور صدق و یقین کے راستے سے آنکھ بند کر رکھی ہے۔ نیک دل انسان نیکوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے مگر بد اصل موتی پر بھی تھوکتا ہے۔ دین کیا ہے؟ فنا کا بیج بونا اور زندگی کو ترک کر دینا۔ جب تو سینکڑوں دردوں اور چیخوں کے ساتھ گر پڑتا ہے تو پھر ضرور کوئی کھڑا ہو جاتا ہے کہ تیرا مددگار ہو جائے۔ نادان کے لیے دانا آدمی کا دل تڑپتا ہے اور آنکھوں والے اندھے پر ضرور رحم کرتے ہیں۔ اسی طرح قانون الہی بھی واقعہ ہوا ہے کہ قوی کمزوروں کو ضرور یاد کرتا ہے۔ اپنی جماعت کے لیے بعض نصائح۔ اے میری جماعت، خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہو، وہ قادر کریم آپ لوگوں کو سفر آخرت کے لیے ایسا تیار کرے جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تیار کیے گئے تھے۔ خوب یاد رکھو کہ دنیا کچھ چیز نہیں ہے، لعنتی ہے وہ زندگی جو محض دنیا کے لیے ہے، اور بدقسمت ہے وہ جس کا تمام ہم و غم دنیا کے لیے ہے۔ ایسا انسان اگر میری جماعت میں ہے تو وہ اوس طور پر میری جماعت میں اپنے تئیں داخل کرتا ہے، کیونکہ وہ اس خشک ٹہنی کی طرح ہے جو پھل نہیں لائے گی۔ اے سعادت مند لوگو، تم زور کے ساتھ اس تعلیم میں داخل ہو جو تمہاری نجات کے لیے مجھے دی گئی ہے۔ تم خدا کو واحد لا شریک سمجھو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، نہ آسمان میں سے نہ زمین میں سے۔ خدا اسباب کے استعمال سے تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن جو شخص خدا کو چھوڑ کر اسباب پر ہی بھروسہ کرتا ہے وہ مشرک ہے۔ قدیم سے خدا کہتا چلا آیا ہے کہ پاک دل بننے کے سوا نجات نہیں، سو تم پاک دل بن جاؤ اور نفسانی کینوں اور غصوں سے الگ ہو جاؤ۔ انسان کے نفس امارہ میں کئی قسم کی پلیدیاں ہوتی ہیں، مگر سب سے زیادہ تکبر کی پلیدی ہے۔ اگر تکبر نہ ہوتا تو کوئی شخص کافر نہ رہتا، سو تم دل کے مسکین بن جاؤ۔ عام طور پر بنی نو کی ہمدردی کرو جبکہ تم انہیں بہشت دلانے کے لیے آواز کرتے ہو، سو یہ آواز تمہارا کب سے ہی ہو سکتا ہے اگر تم اس چند روزہ دنیا میں ان کی بدخواہی کرو۔ خدا تعالیٰ کے فرائض کو دلی خوف سے بجا لاؤ کہ تم ان سے پوچھے جاؤ گے. نمازوں میں بہت دعا کرو کہ تا خدا تمہیں اپنی طرف کھینچے اور تمہارے دلوں کو صاف کرے, کیونکہ انسان کمزور ہے. ہر ایک بدی جو دور ہوتی ہے وہ خدا تعالیٰ کی قوت سے دور ہوتی ہے, اور جب تک انسان خدا سے قوت نہ پاوے کسی بدی کے دور کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا. اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ رسم کے طور پر اپنے تئیں کلمہ گو کہلاؤ, بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری روحیں خدا تعالیٰ کے آستانہ پر گر جائیں اور خدا اور اس کے احکام ہر ایک پہلو کی روح سے تمہارے دنیا پر تمہیں مقدم ہو جائیں. اے میری عزیز جماعت, یقیناً سمجھو کہ زمانہ اپنے آخر کو پہنچ گیا ہے اور ایک صریح انقلاب نمودار ہو گیا ہے. سو اپنی جانوں کو دھوکہ مت دو اور بہت جلد راست بازی میں کامل ہو جاؤ. قرآن کریم کو اپنا پیشوا پکڑو اور ہر ایک بات میں اس سے روشنی حاصل کرو, اور حدیثوں کو بھی ردی کی طرح مت پھینکو کہ وہ بڑے کام کی ہیں اور بڑی محنت سے ان کا ذخیرہ تیار ہوا ہے. لیکن جب قرآن کے قصوں سے حدیث کا کوئی قصہ مخالف ہو تو ایسی حدیث کو چھوڑ دو تا گمراہی میں نہ پڑو. قرآن شریف کو بڑی حفاظت سے خدا تعالیٰ نے تمہارے تک پہنچایا ہے, سو تم اس پاک کلام کی قدر کرو. اس پر کسی چیز کو مقدم نہ سمجھو کہ تمام راست روی اور راست بازی اسی پر موقوف ہے. کسی شخص کی باتیں لوگوں کے دلوں میں اسی حد تک مؤثر ہوتی ہیں جس حد تک اس شخص کی معرفت اور تقویٰ پر لوگوں کو یقین ہوتا ہے. اب دیکھو, خدا نے اپنی حجت کو تم پر اس طرح پورا کر دیا ہے کہ میرے دعویٰ پر ہزارہا دلائل قائم کر کے تمہیں یہ موقع دیا ہے کہ تا تم غور کرو کہ وہ شخص جو تمہیں اس سلسلہ کی طرف بلاتا ہے وہ کس درجہ کی معرفت کا آدمی ہے اور کس قدر دلائل پیش کرتا ہے, اور تم کوئی عیب افتراء یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے. تا تم یہ خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور افتراء کا عادی ہے یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا. کون تم میں ہے جو میری سوان زندگی پر کوئی نکتہ چینی کر سکتا ہے؟ بس یہ خدا کا فضل ہے کہ جو اس نے ابتدا سے مجھے تقویٰ پر قائم رکھا, اور سوچنے والوں کے لیے یہ ایک دلیل ہے. پھر ما سوا اس کے میرے خدا نے عین صدی کے سر پر مجھے معمور فرمایا, اور جس قدر دلائل میرے سچا ماننے کے لیے ضروری تھے وہ سب دلائل تمہارے لیے مہیا کر دیے, اور آسمان سے لے کر زمین تک میرے لیے نشان ظاہر کیے, اور تمام نبیوں نے ابتدا سے آج تک میرے لیے خبریں دی ہیں. بس اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا تو اس قدر دلائل اس میں کبھی جمع نہ ہو سکتے. علاوہ اس کے خدا تعالیٰ کی تمام کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ مفتری کو خدا جلد پکڑتا ہے اور نہایت ذلت سے ہلاک کرتا ہے, مگر تم دیکھتے ہو کہ میرا دعویٰ من جانب اللہ ہونے کا 23 برس سے بھی زیادہ کا ہے, جیسا کہ ابراہیم احمدیہ کے پہلے حصہ پر نظر ڈال کر تم سمجھ سکتے ہو. بس ہر ایک عقل مند سوچ سکتا ہے کہ کیا کبھی خدا کی یہ عادت ہوئی, اور جب سے انسان کو اس نے پیدا کیا ہے کیا کبھی اس نے ایسا کام کیا کہ جو شخص ایسا بدتینت اور چالاک اور گستاخ اور مفتری ہے کہ 23 برس تک ہر روز نئے دن اور نئی رات میں خدا تعالیٰ پر افتراء کر کے ایک نئی وحی اور نیا الہام اپنے دل سے تراشتا ہے, اور پھر لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی ہے, اور خدا تعالیٰ بجائے اس کے کہ ایسے شخص کو ہلاک کرے اپنے زبردست نشانوں سے اس کی تائید کرے. اس کے دعویٰ کے ثبوت کے لیے آسمان پر چاند اور سورج کو پیش گوئی کے موافق گرہن میں ڈالے, اور اس طرح پر وہ پیش گوئی جو پہلی کتابوں اور قرآن شریف اور حدیثوں میں اور خود اس کی کتاب براہین احمدیہ میں تھی پوری کر کے دنیا میں دکھا دے, اور سچوں کی طرح عین صدی کے سر پر اس کو محبوس کرے, اور عین صلیبی غلبہ کے وقت میں جس کے لیے کاثر صلیب مسیح معود آنا چاہیے تھا اس کو اس دعویٰ کے ساتھ کھڑا کر دے, اور ہر ایک قدم میں اس کی تائید کرے, اور 10 لاکھ سے زیادہ اس کی تائید میں نشان دکھا دے, اور اس کو دنیا میں عزت دے, اور زمین پر اس کی قبولیت پھیلا دے, اور سدا پیش گوئیاں اس کے حق میں پوری کرے, اور نبیوں کے مقرر کردہ دنوں میں جو مسیح معود کے ظہور کے لیے مقرر ہیں اس کو پیدا کرے, اور اس کی دعائیں قبول فرماوے, اور اس کے بیان میں تاثیر ڈال دے, اور ایسا ہی ہر ایک پہلو سے اس کی تائید کرے, حالانکہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور ناحق عمدن اس پر افتراء کر رہا ہے. کیا بتا سکتے ہو کہ یہ کرم و فضل کا معاملہ پہلے مجھ سے خدا تعالیٰ نے کسی مفتری سے کیا؟ بس اے بندگان خدا غافل مت ہو اور شیطان تمہیں وساوس میں نہ ڈالے، یقیناً سمجھو کہ یہ وہی وعدہ پورا ہوا ہے جو قدیم سے خدا کے پاک نبی کرتے آئے ہیں۔ آج خدا کے مرسل اور شیطان کا آخری جنگ ہے، اور یہ وہی وقت اور وہی زمانہ ہے جیسا کہ دانیال نبی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں ایک فضل کی طرح اہل حق کے لیے آیا، پر مجھ سے ٹھٹا کیا گیا اور مجھے کافر اور دجال ٹھہرایا گیا اور بے ایمانوں میں سے مجھے سمجھا گیا، اور ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا تا وہ پیش گوئی پوری ہوتی جو آیت غیر المغضوب علیہم کے اندر مخفی ہے، کیونکہ خدا نے منعم علیہم کا وعدہ کر کے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ اس امت میں وہ یہودی بھی ہوں گے جو یہود کے علماء سے مشابہ ہوں گے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی دینا چاہا اور جنہوں نے عیسیٰ کو کافر اور دجال اور ملحد قرار دیا تھا۔ اب سوچو کہ یہ کس بات کی طرف اشارہ تھا؟ اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ مسیح موعود اس امت میں سے آنے والا ہے، اس لیے اس کے زمانہ میں یہود کے رنگ کے لوگ بھی پیدا کیے جائیں گے جو اپنے زوم میں علماء کہلائیں گے۔ سو آج تمہارے ملک میں وہ پیش گوئی پوری ہو گئی۔ اگر یہ علماء موجود نہ ہوتے تو اب تک تمام باشندے اس ملک کے جو مسلمان کہلاتے ہیں مجھے قبول کر لیتے، بس تمام منکروں کا گناہ ان لوگوں کی گردن پر ہے۔ یہ لوگ راست بازی کے محل میں نہ آپ داخل ہوتے ہیں نہ کم فہم لوگوں کو داخل ہونے دیتے ہیں۔ کیا کیا مکر ہیں جو کر رہے ہیں، اور کیا کیا منصوبے ہیں جو اندر ہی اندر ان کے گھروں میں ہو رہے ہیں، مگر کیا وہ خدا پر غالب آ جائیں گے؟ اور کیا وہ اس قادر مطلق کے ارادہ کو روک دیں گے جو تمام نبیوں کے زبانی ظاہر کیا گیا ہے؟ وہ اس ملک کے شریر امیروں اور بدقسمت دولت مند دنیا داروں پر بھروسہ رکھتے ہیں، مگر خدا کی نظر میں وہ کیا ہیں؟ صرف ایک مرے ہوئے کیڑے۔ اے تمام لوگ سن رکھو کہ یہ اس کی پیش گوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا، وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا اور حجت اور برہان کے روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا۔ وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ خدا اس مذہب اور اس سلسلے میں نہایت درجہ اور فوق العادت برکت ڈالے گا، اور ہر ایک کو جو اس کے معدوم کرنے کا فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا، اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اگر اب مجھ سے ٹھٹھا کرتے ہیں تو اس ٹھٹھے سے کیا نقصان، کیونکہ کوئی نبی نہیں جس سے ٹھٹھا نہیں کیا گیا، بس ضرور تھا کہ مسیح موعود سے بھی ٹھٹھا کیا جاتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا حسرت علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ بس خدا کی طرف سے یہ نشانی ہے کہ ہر ایک نبی سے ٹھٹھا کیا جاتا ہے، مگر ایسا آدمی جو تمام لوگوں کے روبرو آسمان سے اترے اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں، اس سے کون ٹھٹھا کرے گا؟ بس اس دلیل سے بھی عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ مسیح موعود کا آسمان سے اترنا محض جھوٹا خیال ہے۔ یاد رکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا، ہمارے سب مخالف جو اب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے، اور کوئی ان میں سے عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا، اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی، اور ان میں سے بھی کوئی آدمی عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا، اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گی۔ تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ صلیب کے غلبہ کا بھی گزر گیا اور دنیا دوسرے رنگ میں آ گئی، مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ اب تک آسمان سے نہ اترا۔ تب دانشمند یک دفعہ اس عقیدے سے بیزار ہو جائیں گے، اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کے انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نومید اور بدزن ہو کر اس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑیں گے، اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا۔ میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، تو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا، اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ اور یہ خیال مت کرو کہ آریہ یعنی ہندو دیانندی مذہب والے کچھ چیز ہیں، وہ صرف اس زنبور کی طرح ہیں جس میں بجز نیش چنی کے اور کچھ نہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ توحید کیا چیز ہے، اور وہ روحانیت سے سراسر بے نصیب ہیں۔ عیب چینی کرنا اور خدا کے پاک رسولوں کو گالیاں دینا ان کا کام ہے، اور بڑا کمال ان کا یہی ہے کہ شیطانی وساوس سے اعتراضات کے ذخیرے جمع کر رہے ہیں، اور تقویٰ اور طہارت کی روح ان میں نہیں۔ یاد رکھو کہ بغیر روحانیت کے کوئی مذہب چل نہیں سکتا، اور مذہب بغیر روحانیت کے کچھ بھی چیز نہیں. جس مذہب میں روحانیت نہیں اور جس مذہب میں خدا کے ساتھ مکالمہ کا تعلق نہیں اور صدق و صفا کی روح نہیں اور آسمانی کشش اس کے ساتھ نہیں اور فوق العادہ تبدیلی کا نمونہ اس کے پاس نہیں, وہ مذہب مردہ ہے. اس سے مت ڈرو. ابھی تم میں سے لاکھوں اور کروڑوں انسان زندہ ہوں گے کہ اس مذہب کو نابود ہوتے دیکھ لو گے, کیونکہ یہ مذہب آریہ کا زمین سے ہے نہ آسمان سے, اور زمین کی باتیں پیش کرتا ہے نہ آسمان کی. بس تم خوش ہو اور خوشی سے اچھلو کہ خدا تمہارے ساتھ ہے. اگر تم صدق اور ایمان پر قائم رہو گے تو فرشتے تمہیں تعلیم دیں گے اور آسمانی سکینت تم پر اترے گی اور روح القدس سے مدد دیے جاؤ گے اور خدا ہر ایک قدم میں تمہارے ساتھ ہوگا اور کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکے گا. خدا کے فضل کی صبر سے انتظار کرو, گالیاں سنو اور چپ رہو, ماریں کھاؤ اور صبر کرو, اور حت المقدور بدی کے مقابلہ سے پرہیز کرو تا آسمان پر تمہاری قبولیت لکھی جاوے. یقیناً یاد رکھو کہ جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں اور دل ان کے خدا کے خوف سے پگھل جاتے ہیں, انہی کے ساتھ خدا ہوتا ہے اور وہ ان کے دشمنوں کا دشمن ہو جاتا ہے. دنیا صادق کو نہیں دیکھتی, پر خدا جو علیم و خبیر ہے وہ صادق کو دیکھ لیتا ہے, بس اپنے ہاتھ سے اس کو بچاتا ہے. کیا وہ شخص جو سچے دل سے تم سے پیار کرتا ہے اور سچ مچ تمہارے لیے مرنے کو بھی تیار ہوتا ہے اور تمہارے منشا کے موافق تمہاری اطاعت کرتا ہے اور تمہارے لیے سب کچھ چھوڑتا ہے, کیا تم اس سے پیار نہیں کرتے اور کیا تم اس کو سب سے عزیز نہیں سمجھتے؟ بس جب کہ تم انسان ہو کر پیار کے بدلے میں پیار کرتے ہو, پھر کیوں کر خدا نہیں کرے گا؟ خدا خوب جانتا ہے کہ واقعی اس کا وفادار دوست کون ہے اور کون غدار اور دنیا کو مقدم رکھنے والا کون ہے. تو تم اگر ایسے وفادار ہو جاؤ گے تو تم میں اور تمہارے غیروں میں خدا کا ہاتھ ایک فرق قائم کر کے دکھلائے گا. ذکر اس پیش گوئی کا جو براہین احمدیہ کے صفحہ 511 میں درج ہے, ماں اس پیش گوئی کے جو براہین کے صفحہ 510 میں مندرج ہے, یعنی وہ پیش گوئی جو صاحبزادہ مولوی محمد عبداللطیف صاحب مرحوم اور میاں عبد الرحمن مرحوم کی شہادت کی نسبت ہے, اور وہ پیش گوئی جو میرے محفوظ رہنے کی نسبت ہے. واضح ہو کہ براہین احمدیہ کے صفحہ 510 اور صفحہ 511 میں یہ پیش گوئیاں ہیں. وَإِلَّمْ يَاسِمُكَ النَّاسُ يَاسِمُكَ اللَّهُ مِنْ عِنْدِهِ يَاسِمُكَ اللَّهُ مِنْ عِنْدِهِ وَإِلَّمْ يَاسِمُكَ النَّاسُ شَاطَانِ تُزْبَحَانِ وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَجِئْنَا بِهَا عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا وَفِي اللَّهِ أَجْرُكَ وَيَرْضَى عَنْكَ رَبُّكَ وہ یتم و اسما کا وہ آسان تو حب شیم و ہو شر الکم و آسان تکرہ شیم و ہو خیر الکم و اللہ عالم و انتم لا تعلمون. ترجمہ: اگرچہ لوگ تجھے قتل ہونے سے نہ بچائیں لیکن خدا تجھے بچائے گا, خدا تجھے ضرور قتل ہونے سے بچائے گا اگرچہ لوگ نہ بچائیں. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ لوگ تیرے قتل کے لیے صحیح اور کوشش کریں گے, خواہ اپنے طور سے اور خواہ گورنمنٹ کو دھوکہ دے کر, مگر خدا ان کو ان کی تدبیروں میں نامراد رکھے گا. یہ ارادہ الہی اس غرض سے ہے کہ اگرچہ قتل ہونا مومن کے لیے شہادت ہے, لیکن عادت اللہ اسی طرح ہے کہ دو قسم کے مرسل من اللہ قتل نہیں ہوا کرتے. ایک وہ نبی جو سلسلے کے اول پر آتے ہیں, جیسا کہ سلسلہ موسیہ میں حضرت موسیٰ اور سلسلہ محمدیہ میں ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے وہ نبی اور مامور میں اللہ جو سلسلہ کے آخر میں آتے ہیں, جیسے کہ سلسلہ موسویہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سلسلہ محمدیہ میں یہ عاجز. یہی راز ہے کہ جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن شریف میں یاسمک اللہ کی بشارت ہے, ویسا ہی اس خدا کی وحی میں میرے لیے یاسمک اللہ کی بشارت ہے, اور سلسلہ کے اول اور آخر کے مرسل کو قتل سے محفوظ رکھنا اس حکمت الہی کے تقاضا سے ہے کہ اگر اول سلسلہ کا مرسل جو صدر سلسلہ ہے شہید کیا جائے تو عوام کو اس مرسل کی نسبت بہت شبہات پیدا ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہنوز وہ سلسلہ اس کی پہلی اینٹ ہوتا ہے. بس اگر سلسلہ کی بنیاد پڑتے ہی اس سلسلہ پر یہ پتھر پڑیں کہ جو بانی سلسلہ ہے وہی قتل کیا جائے, تو یہ ابتلاء عوام کی برداشت سے برتر ہوگا اور ضرور وہ شبہات میں پڑیں گے اور ایسے بانی کو نعوذ باللہ مفتری قرار دیں گے. مثلاً اگر حضرت موسیٰ فرعون کے روبرو جا کر اسی روز قتل کیے جاتے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روز جس دن قتل کے لیے مکہ میں آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا کافروں کے ہاتھ سے شہید کیے جاتے تو شریعت اور سلسلہ کا وہیں خاتمہ ہو جاتا اور بعد اس کے کوئی نام بھی نہ لیتا۔ بس یہی حکمت تھی کہ باوجود ہزاروں جانی دشمنوں کے نہ حضرت موسیٰ شہید ہو سکے اور نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو سکے، اور اگر آخر سلسلہ کا مرسل شہید کیا جائے تو عوام کی نظر میں خاتمہ سلسلہ پر ناکامی اور نامرادی کا داغ لگایا جائے گا، اور خدا تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ خاتمہ سلسلہ کا فتح اور کامیابی کے ساتھ ہو، کیونکہ حکم خواتین پر ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کا منشا ہرگز نہیں ہے کہ خاتمہ سلسلہ پر دشمن ملعون کو کوئی خوشی پہنچے، جیسا کہ اس کا منشا نہیں ہے کہ سلسلہ کی ابتدا میں ہی پہلی اینٹ کے ٹوٹنے سے ہی دشمن لعنتی خوشی سے بغلیں بجاویں۔ بس اس لیے حکمت الہیہ نے سلسلہ موسویہ کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کی موت سے بچا لیا، اور سلسلہ محمدیہ کے آخر میں بھی اسی غرض سے کوشش کی گئی، یعنی خون کا دعویٰ کیا گیا تا محمدی مسیح کو صلیب پر کھینچا جائے، مگر خدا کا فضل پہلے مسیح کی نسبت بھی اس مسیح پر زیادہ جلوہ نما ہوا اور سزائے موت سے اور ہر ایک سزا سے محفوظ رکھا۔ غرض چونکہ اول اور آخر سلسلہ کے دو دیواریں ہیں اور دو پشتیبان ہیں، اس لیے عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ اول سلسلہ اور آخر سلسلہ کے مرسل کو قتل سے محفوظ رکھتا ہے، اگرچہ شریر اور خبیث آدمی بہت کوشش کرتے ہیں کہ قتل کر دیں، مگر خدا کا ہاتھ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض وقت نادان دشمن دھوکے سے یہ خیال کرتا ہے کہ کیا میں نیک نہیں ہوں، اور کیا میں نماز اور روزہ کا پابند نہیں، جیسا کہ یہود کے فقیہوں اور فریسیوں کو یہی خیال تھا، بلکہ بعض ان میں سے حضرت عیسیٰ کے وقت میں ملہم ہونے کا بھی دعویٰ کرتے تھے، مگر ایسا نادان یہ نہیں جانتا کہ جو خدا کے صادق بندے ہوتے ہیں اور گہرے تعلق اس کے ساتھ رکھتے ہیں وہ صدق اور وفا اور محبت الہیہ سے رنگین ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ان کا ساتھ دینا پڑتا ہے اور ان کے دشمن کو ہلاک کرتا ہے، جیسا کہ بلعم نے تکبر اور غرور سے یہ خیال کیا کہ کیا موسیٰ مجھ سے بہتر ہے، مگر موسیٰ کا خدا کے ساتھ ایک تعلق تھا جس کو لفظ ادا نہیں کر سکتے اور جو بیان کرنے میں نہیں آ سکتا، اس لیے اندھا بلعم اس تعلق سے بے خبر رہا اور جو اپنے سے بہت بڑا تھا اس کا مقابلہ کر کے مارا گیا۔ سو ہمیشہ یہ امر واقعہ ہوتا ہے کہ جو خدا کے خاص حبیب اور وفادار بندے ہیں ان کا صدق خدا کے ساتھ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ دنیا دار اندھے اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے ہر ایک سجادہ نشینوں اور مولویوں میں سے ان کے مقابلہ کے لیے اٹھتا ہے، اور وہ مقابلہ اس سے نہیں بلکہ خدا سے ہوتا ہے۔ بھلا یہ کیوں کر ہو سکے کہ جس شخص کو خدا نے ایک عظیم الشان غرض کے لیے پیدا کیا ہے اور جس کے ذریعے سے خدا چاہتا ہے کہ ایک بڑی تبدیلی دنیا میں ظاہر کرے، ایسے شخص کو چند جاہل اور بزدل اور خام اور نا تمام اور بے وفا زاہدوں کی خاطر سے ہلاک کرتے۔ اگر دو کشتیوں کا باہم ٹکراؤ ہو جائے جن میں سے ایک ایسی ہے کہ اس میں بادشاہ وقت جو عادل اور کریم التبع اور فیاض اور سعید النفس ہے، ماں اپنے خاص ارکان کے سوار ہے، اور دوسری کشتی ایسی ہے جس میں چند چوڑے یا چمار یا ساسی یا بدماش بدوزا بیٹھے ہیں، اور ایسا موقع آ پڑا ہے کہ ایک کشتی کا بچاؤ اس میں ہے کہ دوسری کشتی ماں اس کے سواروں کی تباہ کی جائے، تو اب بتلاؤ کہ اس وقت کون سی کاروائی بہتر ہوگی؟ کیا اس بادشاہ عادل کی کشتی تباہ کی جائے گی یا ان بدماشوں کی کشتی کہ جو حقیر و ذلیل ہیں تباہ کر دی جائے گی؟ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ بادشاہ کی کشتی بڑی زور اور حمایت سے بچائی جائے گی، اور ان چوڑوں چماروں کی کشتی تباہ کر دی جائے گی، اور وہ بالکل لاپرواہی سے ہلاک کر دیے جائیں گے، اور ان کے ہلاک ہونے میں خوشی ہوگی، کیونکہ دنیا کو بادشاہ عادل کے وجود کی بہت ضرورت ہے اور اس کا مرنا ایک عالم کا مرنا ہے۔ اگر چند چوڑے اور چمار مر گئے تو اس کی موت سے کوئی خلل دنیا کے انتظام میں نہیں آ سکتا۔ بس خدا تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ جب اس کے مرسلوں کے مقابل پر ایک اور فریق کھڑا ہو جاتا ہے تو گو وہ اپنے خیال میں کیسے ہی اپنے تئیں نیک قرار دیں، انہی کو خدا تعالیٰ تباہ کرتا ہے اور انہی کی ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ جس غرض کے لیے اپنے کسی مرسل کو مبعوث فرماتا ہے اس کو ضائع کرے، کیونکہ اگر ایسا کرے تو پھر وہ خود اپنی غرض کا دشمن ہوگا، اور پھر زمین پر اس کی کون عبادت کرے گا؟ دنیا کثرت کو دیکھتی ہے اور خیال کرتی ہے کہ یہ فریق بہت بڑا ہے سو یہ اچھا ہے، اور نادان خیال کرتا ہے کہ یہ لوگ ہزاروں لاکھوں مساجد میں جمع ہوتے ہیں، کیا یہ برے ہیں؟ مگر خدا کثرت کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ خدا کے خاص بندوں میں محبت الہی اور صدق اور وفا کا ایک ایسا خاص نور ہوتا ہے کہ اگر میں بیان کر سکتا تو بیان کرتا، لیکن میں کیا بیان کروں؟ جب سے دنیا ہوئی اس راز کو کوئی نبی یا رسول بیان نہیں کر سکا۔ خدا کے باوفا بندوں کی اس طور سے آستانہ الہی پر روح گرتی ہے کہ کوئی لفظ ہمارے پاس نہیں کہ اس کیفیت کو دکھلا سکے۔ اب بعد اس کے بقیہ ترجمہ کر کے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ میں تجھے قتل سے بچاؤں گا، مگر تیری جماعت میں سے دو بکریاں ذبح کی جائیں گی، اور ہر ایک جو زمین پر ہے آخر فنا ہوگا، یعنی بے گناہ اور معصوم ہونے کی حالت میں قتل کی جائیں گی۔ یہ خدا تعالیٰ کی کتابوں میں محاورہ ہے کہ بے گناہ اور معصوم کو بکرے یا بکری سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور کبھی گائیوں سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ سو خدا تعالیٰ نے اس جگہ انسان کا لفظ چھوڑ کر بکری کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ بکری میں دو ہنر ہیں، وہ دودھ بھی دیتی ہے اور پھر اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ اور یہ پیشگوئی شہید مرحوم مولوی محمد عبداللطیف اور ان کے شاگرد عبد الرحمان کے بارے میں ہے کہ جو براہین احمدیہ کے لکھے جانے کے بعد پورے 23 برس بعد پوری ہوئی۔ اب تک لاکھوں کروڑوں انسانوں نے اس پیشگوئی کو میری کتاب براہین احمدیہ کے صفحہ 511 میں پڑھا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ ابھی میں نے لکھا ہے، بکری کی صفتوں میں سے ایک دودھ دینا ہے اور ایک اس کا گوشت ہے جو کھایا جاتا ہے۔ یہ دونوں بکری کی صفتیں مولوی عبداللطیف صاحب مرحوم کی شہادت سے پوری ہوئیں، کیونکہ مولوی صاحب موصوف نے مباحثہ کے وقت انواع و اقسام کے معارف اور حقائق بیان کر کے مخالفوں کو دودھ دیا، گو بدقسمت مخالفوں نے وہ دودھ نہ پیا اور پھینک دیا، اور پھر شہید مرحوم نے اپنی جان کی قربانی سے اپنا گوشت دیا اور خون بہایا تا مخالف اس گوشت کو کھائیں اور اس خون کو پیویں، یعنی محبت کے رنگ میں، اور اس طرح اس پاک قربانی سے فائدہ اٹھاویں۔ اور سوچ لیں کہ جس مذہب اور جس عقیدہ پر وہ قائم ہے اور جس پر ان کے باپ دادے مر گئے، کیا ایسی قربانی کبھی انہوں نے کی؟ کیا ایسا صدق اور اخلاص کبھی کسی نے دکھلایا؟ کیا ممکن ہے کہ جب تک انسان یقین سے بھر کر خدا کو نہ دیکھے وہ ایسی قربانی دے سکے؟ بے شک ایسا خون اور ایسا گوشت ہمیشہ حق کے طالبوں کو اپنی طرف دعوت کرتا رہے گا جب تک کہ دنیا ختم ہو جاوے۔ غرض چونکہ صاحبزادہ مولوی عبداللطیف صاحب کو ان دو صفتوں کی وجہ سے بکری سے بہت مشابہت تھی، اور میاں عبد الرحمن بھی بکری سے مشابہت رکھتا تھا، اس لیے ان کو بکری کے نام سے یاد کیا گیا۔ اور چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ اس راقم اور اس کی جماعت پر اس ناحق کے خون سے بہت صدمہ گزرے گا، اس لیے اس وحی کے ماں بعد آنے والے فقروں میں تسلی اور عزا پرسی کے رنگ میں کلام نازل فرمایا، جو ابھی عربی میں لکھ چکا ہوں، جس کا یہ ترجمہ ہے کہ اس مصیبت اور اس سخت صدمہ سے تم غمگین اور اداس مت ہو، کیونکہ اگر دو آدمی تم میں سے مارے گئے تو خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ دو کے عوض ایک قوم تمہارے پاس لائے گا، اور وہ اپنے بندہ کے لیے کافی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے؟ اور یہ لوگ جو ان دو مظلوموں کو شہید کریں گے، ہم تجھ کو ان پر قیامت میں گواہ لائیں گے، اور کہ کس گناہ سے انہوں نے شہید کیا تھا، اور خدا تیرا اجر دے گا اور تجھ سے راضی ہوگا اور تیرے نام کو پورا کرے گا، یعنی احمد کے نام کو، جس کے یہ معنی ہیں کہ خدا کی بہت تعریف کرنے والا۔ اور وہی شخص خدا کی بہت تعریف کرتا ہے جس پر خدا کے انعام میں اکرام بہت نازل ہوتے ہیں۔ بس مطلب یہ ہے کہ خدا تجھ پر انعام اکرام کی بارش کرے گا، اس لیے تو سب سے زیادہ اس کا ثنا خواہ ہوگا، تب تیرا نام جو احمد ہے پورا ہوگا۔ پھر بعد اس کے فرمایا کہ ان شہیدوں کے مارے جانے سے غم مت کرو، ان کی شہادت میں حکمت الہی ہے، اور بہت باتیں ہیں جو تم چاہتے ہو کہ وہ وقوع میں آویں، حالانکہ ان کا واقعہ ہونا تمہارے لیے اچھا نہیں ہوتا، اور بہت امور ہیں جو تم چاہتے ہو کہ وہ واقعہ نہ ہو، حالانکہ ان کا واقعہ ہونا تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے، اور خدا خوب جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، مگر تم نہیں جانتے۔ اس تمام وحی الہی میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ صاحبزادہ مولوی عبداللطیف مرحوم کا اس بے رحمی سے مارا جانا اگرچہ ایسا امر ہے کہ اس کے سننے سے کلیجہ منہ کو آتا ہے، وما رأینا ظلما غیظا من ھذا لیکن اس خون میں بہت برکات ہیں کہ بعد میں ظاہر ہوں گے اور کابل کی زمین دیکھ لے گی کہ یہ خون کیسے کیسے پھل لائے گا۔ یہ خون کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ پہلے اس سے غریب عبد الرحمن میری جماعت کا ظلم سے مارا گیا اور خدا چپ رہا، مگر اس خون پر اب وہ چپ نہیں رہے گا اور بڑے بڑے نتائج ظاہر ہوں گے۔ چنانچہ سنا گیا ہے کہ جب شہید مرحوم کو ہزاروں پتھروں سے قتل کیا گیا تو انہی دنوں میں سخت حیضہ کابل میں پھوٹ پڑا اور بڑے بڑے ریاست کے نامی اس کا شکار ہو گئے اور بعض امیر کے رشتہ دار اور عزیز بھی اس جہان سے رخصت ہوئے۔ مگر ابھی کیا ہے، یہ خون بڑی بے رحمی کے ساتھ کیا گیا ہے اور آسمان کے نیچے ایسے خون کی اس زمانے میں نظیر نہیں ملے گی۔ ہائے اس نادان امیر نے کیا کیا کہ ایسے معصوم شخص کو کمال بے دردی سے قتل کر کے اپنے تئیں تباہ کر لیا۔ اے کابل کی زمین، تو گواہ رہے کہ تیرے پر سخت جرم کا ارتکاب کیا گیا۔ اے بدقسمت زمین، تو خدا کی نظر سے گر گئی کہ تو اس ظلم عظیم کی جگہ ہے۔ ایک جدید کرامت علی عبداللطیف صاحب مرحوم کی۔ جب میں نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تو میرا ارادہ تھا کہ قبل اس کے جو 16 اکتوبر 1903 کو بمقام گرداسپور ایک مقدمہ پر جاؤں جو ایک مخالف کی طرف سے فوجداری میں میرے پر دائر ہے، یہ رسالہ تالیف کر لوں اور اس کو ساتھ لے جاؤں، تو ایسا اتفاق ہوا کہ مجھے درد گردہ سخت پیدا ہوا۔ میں نے خیال کیا کہ یہ کام ناتمام رہ گیا، صرف 2-4 دن ہے، اگر میں اسی طرح درد گردہ میں مبتلا رہا جو ایک مہلک بیماری ہے تو یہ تالیف نہیں ہو سکے گا۔ تب خدا تعالیٰ نے مجھے دعا کی طرف توجہ دلائی۔ میں نے رات کے وقت میں، جبکہ 3 گھنٹے کے قریب 12 بجے کے بعد رات گزر چکی تھی، اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ اب میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ سو میں نے اسی دردناک حالت میں صاحبزادہ مولوی عبداللطیف صاحب کے تصور سے دعا کی کہ یا الہی، اس مرحوم کے لیے میں اس کو لکھنا چاہتا تھا، تو ساتھ ہی مجھے غنودگی ہوئی اور الہام ہوا، سلام ان قولم میں رب رحیم، یعنی سلامتی اور عافیت ہے، یہ خدا رحیم کا کلام ہے۔ پس قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ابھی صبح کے 6 نہیں بجے تھے کہ میں بالکل تندرست ہو گیا اور اسی روز نصف کے قریب کتاب کو لکھ لیا، والحمدللہ علی ذلک۔ ایک ضروری امر اپنی جماعت کی توجہ کے لیے۔ اگرچہ میں خوب جانتا ہوں کہ جماعت کے بعض افراد ابھی تک اپنی روحانی کمزوری کی حالت میں ہیں، یہاں تک کہ بعض کو اپنے وعدوں پر بھی ثابت رہنا مشکل ہے، لیکن جب میں اس استقامت اور جانفشانی کو دیکھتا ہوں جو صاحبزادہ مولوی محمد عبداللطیف مرحوم سے ظہور میں آئی، تو مجھے اپنی جماعت کی نسبت بہت امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جس خدا نے بعض افراد اس جماعت کو یہ توفیق دی کہ نہ صرف مال بلکہ جان بھی اس راہ میں قربان کر گئے، اس خدا کا سری یہ منشا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت سے ایسے افراد اس جماعت میں پیدا کرے جو صاحبزادہ مولوی عبداللطیف کی روح رکھتے ہوں اور ان کی روحانیت کا ایک نیا پودا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کشوی حالت میں واقعہ شہادت مولوی صاحب موصوف کے قریب دیکھا کہ ہمارے باغ میں سے ایک بلند شاخ سرو کی کاٹی گئی اور میں نے کہا کہ اس شاخ کو زمین میں دوبارہ نصب کر دو تا وہ بڑے اور پھولے۔ اس جگہ حاشیے میں حضور فرماتے ہیں، اس سے پہلے ایک سری وحی الہی صاحبزادہ مولوی عبداللطیف صاحب مرحوم کی نسبت ہوئی تھی جبکہ وہ زندہ تھے، بلکہ قادیان میں ہی موجود تھے، اور یہ وحی الہی میگزین انگریزی 9 فروری 1903 میں اور الحکم 17 جنوری 1903 اور البدر 16 جنوری 1903 کالم 2 میں شائع ہو چکی ہے جو مولوی صاحب کے مارے جانے کے بارے میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ قتل خیبتم وزیدہ حیبتن، یعنی ایسی حالت میں مارا گیا کہ اس کی بات کو کسی نے نہ سنا اور اس کا مارا جانا ایک حیبتناک امر تھا، یعنی لوگوں کو بہت حیبتناک معلوم ہوا اور اس کا بڑا اثر دلوں پر ہوا۔ اب دوبارہ متن سے شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، سو میں نے اس کی یہی تعبیر کی کہ خدا تعالیٰ بہت سے ان کے قائم مقام پیدا کر دے گا، سو میں یقین رکھتا ہوں کہ کسی وقت میرے اس کشف کی تعبیر ظاہر ہو جائے گی، مگر ابھی تک یہ حال ہے کہ اگر میں ایک تھوڑی سی بات بھی اس سلسلہ کے قائم رکھنے کے لیے جماعت کے آگے پیش کرتا ہوں تو ساتھ ہی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ مبادہ اس بات سے کسی کو ابتلا پیش نہ آوے۔